आगे सबक देखिए भाई। अल मुजर्रदु अनिल अवामिलिल लफ्जियति अय्यल्लज़ी लम यूजद फीहि आमिलुन लफ्जियुन असला वाहतरज बिही अनिल इस्मिल लज़ी फीहि आमिलुन लफ्जियुन कस्मै इन्न व कान व कअन्नहु अराद बिल आमिलिल लफ्जियि मा यकूनु मुअस्सिरन फिल माना लि अल्ला यखरुज अन्हु मिस्लु बिहस्बिक दिरहमुन मुस्नदन इलैही वाहतरज बिही अनिल खबरि वसानी किस्मयिल मुब्तदाइल खारिजि अन हाज़ल किस्म फइन्नहुमा ला यकूनानि इल्ला मुस्नदैन। अच्छा भाई, गुज़श्ता सबक में हमने मुब्तदा और खबर की बहस शुरू की थी भाई, और फिर साहिब जामी ने आपको यह बतलाया कि साहिब काफिया ने मुब्तदा और खबर को इकट्ठा एक ही फसल में जिक्र किया। वजह यह कि इन दोनों के दरमियान तलाजुम है भाई, तलाजुम यानी असल के एतबार से तलाजुम है, और असल तो मुब्तदा की किस्म अव्वल है, क्योंकि मुब्तदा में असल क्या है, वो मुस्नद इलह होना चाहिए। तो मुब्तदा की किस्म अव्वल जो है वो मुस्नद इलह है, और किस्म सानी जो है वो मुस्नद। तो मुब्तदा में असल है कि वो मुस्नद इलह हो, और वो मुब्तदा जो मुस्नद इलह है उसके लिए खबर का होना लाजिम है भाई। तो मुब्तदा और खबर में तलाजुम है बिना पर असल के, यानी मुब्तदा की किस्म अव्वल के एतबार से, तो इसलिए इनको इकट्ठा जिक्र किया। और नीज इस वजह से कि दोनों का इश्तराक है आमिल मानवी के अंदर भाई, मुब्तदा के अंदर भी आमिल मानवी है यानी इब्तिदा, और खबर के अंदर भी आमिल मानवी है यानी इब्तिदा। और फिर मैंने आपको बतलाया था कि इब्तिदा किसे कहते हैं, इब्तिदा कहते हैं कि इसम का खाली होना अवामिल लफ्जिया से, इस तौर पर कि ये मुस्नद इलह बन रहा हो या मुस्नद बिही बन रहा हो, यानी इसकी तरफ किसी का इस्नाद हो या इसका इस्नाद किसी की तरफ हो। ये मुस्नद इलह और मुस्नद बिही होने की कैद इसलिए लगाते हैं ताकि बाकी चीजें इससे निकल जाएं। मसलन एक अकेला लफ्ज जैद है, अकेला लफ्ज जैद है, तो देखो अब ये भी अवामिल लफ्जिया से खाली है, अवामिल लफ्जिया, लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि इब्तिदा आमिल है, क्योंकि इब्तिदा के अंदर इसम अवामिल लफ्जिया से भी खाली हो, इस तौर पर कि वह मुस्नद इलैह या मुस्नद बिही बन रहा हो। और अकेला लफ्ज जैद ना तो यह मुस्नद इलैह है और ना मुस्नद बिही है, लिहाजा इसके अंदर आमिल नहीं। तो इब्तिदा सिर्फ मुब्तदा और खबर में आमिल है और किसी मामूल के अंदर इब्तिदा आमिल नहीं भाई। और फिर इन्होंने आपको बतलाया था कि मुब्तदा जो है वो इसम है जो खाली हो अवामिल लफ्जिया से। साहिब जामी ने बतलाया कि इसम होना आम है, चाहे लफ्जन इसम हो चाहे तकदीरन इसम हो, ताकि अंतसूमु खैरुल लकुम, ताकि इस जैसी मिसालें भी मुब्तदा की तारीफ में दाखिल हो जाएं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर अंतसूमु ये तो फेल है भाई, और हालांकि यह मुब्तदा बन रहा है क्योंकि इस पर अन दाखिल है, और अन फेल पर दाखिल होकर उसको मस्तर के माना में कर देता है। तो अंतसूमो जाहिरन तो यह क्या है, फेल है, लेकिन यह तकदीरन सियामुकुम के माना में है। ऐ सियामुकुम खैरुल्लकुम, तुम्हारे रोजे रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर उसके बाद आया था अल मुजर्रदु अनिल अवामिल लफ्जियति, इस पर इश्काल होता था कि मुजर्रद तो इसमें मफूल का सीगा है और यह तजरीद से है, जर्रद युजर्रिदु तजरीदन, और तजरीद का माना है खाली करना, तो मुजर्रद का माना है जिसको खाली किया गया हो। मालूम हुआ पहले कोई उस पर आमिल लफ्जी होना चाहिए, फिर उसको आमिल लफ्जी से खाली करेंगे तो फिर इसको मुजर्रद कहेंगे कि इसको आमिल लफ्जी से खाली कर दिया गया है। हालांकि मुब्तदा के अंदर तो कोई पहले आमिल नहीं था कि जिसको हटा दिया गया और खत्म कर दिया गया। तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि यहां पर मुजर्रद जो है वो आदम वजूद के माना में है, यानी जिसमें आमिल लफ्जी का वजूद ना हो भाई, यानी ये खाली करने के माना में नहीं है, बल्कि यहां खाली होने के माना में है कि वह आमिल लफ्जी से खाली हो, यानी उसमें कोई आमिल लफ्जी न पाया जाए भाई। और फिर یہاں العوامل اللفظیہ آیا تھا کہ وہ اسم جس کو خالی کیا گیا ہو عوامل لفظیہ سے. بھئی عوامل تو جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق تو کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے, تو وہ اسم جو خالی ہوگا تین عوامل سے وہ مبتدا ہے, وہ مبتدا ہے. معلوم ہوا ایک یا دو عامل آ جائیں تو کوئی حرج نہیں, وہ تو اس سے نکل گئے کیونکہ عوامل تو کم از کم کتنے افراد کو شامل, تین افراد. تو معلوم ہوا مبتدا تین عوامل سے جو خالی ہو اس کو مبتدا کہیں گے, اور عامل تو ایک ہی آتا ہے بھائی, دو عامل تو ایک لفظ پر داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو لہذا وہ جو ایک عامل جن پر داخل ہو رہا ہے وہ سب نکل گئے سے. جیسے انا کا اسم ہے, انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر. جیسے انا زیدن قائمن, تو یہ اصل میں کیا تھے, مبتدا خبر تھے, زیدن قائمن, پھر اس پر کیا آیا انا آیا, تو انا زیدن قائمن. اب زیدن کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ انا کا اسم کہیں گے جب انا آ گیا, اور خبر کو اب مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے بلکہ انا کی خبر کہیں گے. تو دیکھو ان زیدن قائمن, یہ زیدن پر ان ایک عامل داخل ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو بھی مبتدا کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے, یہ تین عاملوں سے خالی ہے, اس پر تو صرف ایک عامل ہے. تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ العوامل جمع کا صیغہ ہے لیکن اس پر الف لام داخل ہے, اور جمع پر جب الف لام داخل ہو تو اس کی جمعیت کو وہ باطل کر دیتا ہے اور اس کو جنس کے معنی میں کر دیتا ہے. اب وہ جمع کے معنی میں نہیں بلکہ اس میں جنس کے معنی میں ہے, اور اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. تو اب ایک فرد جو ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا, ایک فرد بھی اس کے اندر داخل ہو گیا, اس پر بھی اب یہ صادق آئے گا. تو کلام کا معنی کیا ہوا, المجرد عن العوامل اللفظیتی اے المجرد عن جنس العوامل اللفظیہ, یعنی جن سے عامل سے وہ خالی ہونا چاہیے, اور جن سے عامل وہ تو ایک کو بھی شامل ہے, ایک بھی عامل آ جائے گا تو جن سے عامل سے تو وہ خالی نہیں. انا زیدن, زیدن پر انا صرف ایک عامل داخل ہے لیکن جن سے عامل سے تو یہ خالی نہیں, اور ہم نے تو کیا کہا مبتدا وہ ہوگا جو جن سے عامل سے خالی ہو, لہذا یہ مبتدا کی تعریف سے نکل گیا, اس کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ یہ انا کا اسم کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو مبتدا کی قسم اول کی تعریف چل رہی تھی, تو یہ مبتدا کی قسم اول, اور یہ مسند الیہ ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, مسند الیہ ہوتی ہے. جبکہ مبتدا کی قسم ثانی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا, مبتدا کی قسم ثانی وہ مسند ہوتی ہے بھائی. پہلی قسم مسند الیہ, دوسری قسم مسند, اور اس کے اندر تین شرطیں ہیں کہ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے, اور حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے, اور تیسری شرط یہ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے بھائی. تو صیغہ صفت کا ہو, حرف نفی استفہام کے بعد آئے, اور کسی اس میں ظاہر کو رفع دے. اور صفت کے صیغے سے ہر صفت کا صیغہ مراد نہیں بلکہ صرف چار صیغے مراد ہیں. کون کون سے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اور اس میں منصوب بھائی. اور یاد رکھو یہ جو اس میں منصوب ہے, جیسے لاہوریون یعنی لاہور کی طرف منصوب, تو یہ جو اس میں منصوب ہے یہ تو صفت کا صیغہ نہیں ہے. ہاں, یا مشدد ساتھ لگا کر یہ صفت کے صیغے کے درجے میں ہو جاتا ہے, یعنی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے, یہ بھی پھر اسی کی طرح عمل کرتا ہے. جیسے صفت کے صیغے کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے تھا, اس میں منصوب کے لیے بھی اب کیا چاہیے, فاعل یا نائب فاعل. اور پھر اس کو بعض اس میں منصوب کہتے ہیں, جیسے لاہوریون, اس کو بعض کیا کہتے ہیں, یہ اس میں منصوب ہے. اور منصوب کون سا صیغہ, مفعول, یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تو پھر اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس کو نائب الفاعل بنائیں گے کیونکہ اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. اور بعض اس کو اس میں فاعل کی تاویل میں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لاہوریون جیسے لفظ یہ اس میں منتصب ہے, یعنی وہ اسم جس کی نسبت ہو رہی ہے, اور منتصب تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اس کے لیے تو فاعل چاہیے. تو اس صورت میں پھر اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس کو فاعل بنائیں گے. تو معلوم ہوا یہ جو اس میں منصوب ہے یہ صفت کا صیغہ تو نہیں لیکن یہ اس کے قائم مقام ہے بھائی. تو یہ چار صفت کے صیغے گویا مراد ہو گئے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اور اس میں منصوب بھائی. تو صیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے, حرف نفیہ حرف استفہام کے بعد آئے, اور اس میں ظاہر کو رفع دے. اور پھر میں نے آپ کو پانچ قسم کی مثالیں لکھوائی تھی، ان مثالوں پر نظر ہے، دیکھو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جو مثالیں ہیں ان میں صفت کا صیغہ یا تو مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا. پہلی تینوں مثالوں میں صفت کا صیغہ مفرد ہے، اقائم زید، اقائم الزیدانی، اقائم الزیدون، ان تینوں میں صفت کا صیغہ مفرد ہے. اور اگلی آخری دو مثالوں میں اقائمانی الزیدانی اور اقائمونا الزیدونا، ان میں صفت کا صیغہ مفرد نہیں. تو صفت کا صیغہ مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا؟ اور پھر صفت کا صیغہ جب مفرد ہو تو آگے آنے والا اس میں ظاہر مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا؟ پہلی مثال میں اس میں ظاہر مفرد تھا، اقائم زیدن، یہ زیدن مفرد ہے. اگلی دو مثالوں کے اندر قائم تو مفرد تھا لیکن اس میں ظاہر تثنیہ اور جمع تھا، اقائم الزیدانی اور اقائم الزیدون. اور وہ مثالیں جن میں صفت کا صیغہ مفرد نہیں تھا، اقائمانی، اس میں اسم ظاہر بھی اس کے مطابق تھا، الزیدانی، اور اقائمون الزیدون. تو یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کے لیے فاعل جب اسم ظاہر آئے فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں، اسی طرح صفت کے صیغے کے لیے بھی جب فاعل اسم ظاہر آئے تو صفت کے صیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. لہذا پہلی تین مثالیں ان کے اندر صفت کا صیغہ مفرد ہے، لہذا یہ آگے آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے سکتا ہے، اور آخری دو مثالوں میں صفت کا صیغہ مفرد نہیں لہذا وہ آگے آنے والے اسم ظاہر کو رفع بھی نہیں دے سکتا. تو لہذا وہ صورت جس میں صفت کا صیغہ بھی مفرد اور آگے آنے والا اسم ظاہر بھی مفرد، دونوں مفرد ہیں، جیسے اقائم زیدن، اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں. یعنی قائمن کو آپ خبر مقدم بنا دیں اور زیدن کو مبتدا مؤخر، اور یہ مبتدا مؤخر یہ مسند الیہ ہے اور قائمن خبر مقدم بن جائے گی، اور آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ قائمن مفرد ہے اور اس نے زیدن کو رفع دیا ہے، وہ اس کا فاعل ہے اور قائم مقام خبر کے ہے. تو اس صورت میں یہ جو قائمن ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی بن جائے گا، اور یہ مسند ہے اور آگے زیدن جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے بھائی، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور اگلی دو مثالیں جن میں صفت کا صیغہ تو مفرد تھا لیکن اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع تھا، وہاں متعین ہے کہ صفت کا صیغہ اس کو مبتدا کی قسم ثانی ہی بنائیں گے کیونکہ وہ مفرد ہے، اور آگے اس میں ظاہر چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو یہ اس کو رفع دے سکتا ہے. تو یہاں ساری شرطیں پوری ہیں، اقائم الزیدانی، صیغہ بھی کون سا؟ صفت کا، اور کس کے بعد ہے؟ حرف استفہام کے بعد ہے، اور آگے اس میں ظاہر الزیدانی کو یہ رفع بھی دے سکتا ہے کیونکہ صفت کا صیغہ مفرد ہے بھائی. تو لہذا یہاں پھر یہ مبتدا کی قسم ثانی ہی بنے گا بھائی، یہاں اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اقائم الزیدانی، قائم ان کو اگر آپ خبر مقدم بنانا چاہتے ہیں تو خبر کو تو مبتدا سے جوڑا جاتا ہے، تو اس کے اندر ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے؟ الزیدانی کی طرف لوٹے، لیکن اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ الزیدانی کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ قائم ان کے اندر ہوا ضمیر مفرد کی ہے اور الزیدانی تو تثنیہ ہے بھائی، لہذا اس صورت میں قائم ان کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے. تو یہاں ایک ہی ترکیب ہوگی کہ یہ قائم ان کو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں گے. اور اگلا جملہ کیا تھا؟ اقائم الزیدون، یہاں پر بھی اسی طرح قائم ان کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے، اس لیے کیونکہ اس صورت میں اس کے اندر ضمیر ہوا ہے اور پھر وہ الزیدون کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ ضمیر مفرد کی ہے اور مرجع کیا ہے؟ جمع ہے. تو لہذا یہاں بھی قائم ان کو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں گے، اور الزیدون اس کا فاعل ہے اور وہ قائم مقام ہے اس کی خبر کے. تو یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آگئی؟ کیونکہ آگے آنے والا اسم ظاہر وہ تو اس کا فاعل ہے بھائی، وہ تو قائم مقام خبر ہم نے بنایا، حقیقت میں تو وہ خبر نہیں، وہ تو فاعل ہے بھائی. جبکہ وہ صورت جس میں صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہو اور آگے آنے والا پھر اس میں ظاہر بھی اسی کے مطابق ہوگا، یعنی صفت کا صیغہ تثنیہ ہو تو اس میں ظاہر بھی تثنیہ ہوگا، اور صفت کا صیغہ جمع ہو تو آگے اس میں ظاہر بھی جمع ہوگا، جیسے اقائیمانی الزیدانی، یہاں پر قائمانی جو ہے وہ الزیدانی کو رفع نہیں دے سکتا، اس لیے کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے. جب صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دے تو اس کا مفرد ہونا ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس کے اندر ہما ضمیر ہوگی اور وہ الزیدانی کو راجع ہے، اور یہاں ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی ہے بھائی. تو حاصل کلام کیا کہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ کہ یہاں صفت کا صیغہ اور آگے آنے والا اس میں ظاہر دونوں میں مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں. کس چیز میں مطابقت؟ افراد تثنیہ اور جمع ہونے میں دونوں میں مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں. تو ازید قائم اس کے اندر میں مطابقت ہے. آخری دو مثالیں اقائمان الزیدانی اور اقائمون الزیدون ان کے اندر بھی مطابقت ہے. اور دوسری اور تیسری مثال اقائم الزیدانی اور اقائم الزیدون ان میں مطابقت نہیں. تو جب صفت اور آگے آنے والے اس میں ظاہر میں مطابقت ہو تو اگر وہ دونوں مفرد ہیں تو وہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. اقائمون زیدن اس میں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. آپ چاہیں تو قائمون کو خبر مقدم بنائیں اور چاہیں تو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں. اور آخری دو مثالیں جن میں مطابقت تو ہے لیکن دونوں مفرد نہیں، اقائمانی الزیدانی اور اقائمون الزیدون، لیکن وہ مطابقت مفرد ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے ہے، تو وہاں پھر وہاں وہ مبتدا کی قسم اول ہی بنائیں گے اور یہ صفت کا صیغہ خبر مقدم ہی بنے گا. تو مطابقت میں کتنی صورتیں مطابقت ہوگی؟ افراد کے اعتبار سے یا تثنیہ ہونے کے اعتبار سے یا جمع ہونے کے اعتبار سے. جب مفرد ہونے کے اعتبار سے مطابقت ہو تو وہاں دونوں ترکیبیں جائز ہیں، اور جب تثنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے آپس میں دونوں میں مطابقت ہو تو وہاں وہ مبتدا کی قسم اول ہی بنائیں گے اور صفت کا صیغہ خبر مقدم ہی بنے گا. اور وہ صورت جن میں مطابقت نہ ہو، یعنی دوسری اور تیسری مثال ہے، اس میں صفت کا صیغہ مفرد ہے اور آگے اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہے، تو وہاں وہ مبتدا کی قسم ثانی ہی بنائیں گے اس صفت کے صیغے کو، وہاں مبتدا کی قسم اول والی ترکیب نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ جی. اب دیکھیے آج کے سبق پر بھائی. بھائی گزشتہ سبق کے آخر میں ہم پڑھ رہے تھے، متن تھا المجرد عن العوامل اللفظیتی، کہ مبتدا وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے. آگے صاحب جامی تفسیر کر رہے ہیں اس کی، الذی لم یوجد فیہ. یہ الذی یہ کیوں لے کر آئے بھائی؟ وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا الف لام کی قسمیں بھائی. الف لام دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے. الزارب، دیکھو زارب کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل، اور اس پر کیا آیا؟ الف لام. تو یہ الف لام دراصل اس میں موصول ہے بھائی، یہ حرف ہے ہی نہیں. باقاعدہ اس کا اعراب بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ محلن اس کا اعراب کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، البتہ اس کا اعراب پھر ظاہر جو ہے آگے الزارب کے اندر زارب صیغے پر ظاہر ہوگا. تو زارب دیکھو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور ان پر الف لام داخل ہوا، اور وہ الف لام جس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو متن میں کیا آیا، المجرد، مجرد اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام آیا، اور وہ الف لام جو اس میں فاعل ہے اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو وہ اس میں موصول ہوتا ہے. اس لیے آگے صاحب جامی نے اس کی تفسیر کیا کی، ایلدی اس میں موصول کے ساتھ، اور مجرد کا کیا معنی کیا، خالی کرنا نہیں بلکہ خالی ہونا، یعنی جو خالی ہو خالی ہو. اسی لیے کہا لم یوجد فیہ کہ اس کے اندر نہ پایا جائے بھائی، یعنی موجود نہ ہو بھائی. اور العوامل اللفظیہ اس پر الف لام داخل ہوا، اس نے اس کی جمعیت باطل کر دی، اور یہ جنس کے معنی میں ہوا، اور جنس تو ایک فرد کو بھی شامل ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا کہ اس میں کوئی ایک عامل بھی موجود نہ ہو، اصلا ای قطعا قطعی طور پر. تو پھر یہ کیا ہے، مبتدا کی قسم اول ہے بھائی. آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں واحترز بہ عن الاسم الذی فیہ عامل لفظی، کہتے ہیں اس قید کے ذریعے، یہ جو کہا نا کہ وہ خالی ہو عوامل لفظیہ سے، اس قید کے ذریعے احتراز کیا صاحب کافیہ نے اس اسم سے، الذی فیہ عامل لفظی، جس کے اندر عامل لفظی ہو بھائی، قسم ان و کانا، جیسے انا اور کانا کا اسم ہے بھائی، عموماً کتابوں والوں نے قسم انا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ انا نہیں بھائی، یہ انا ہے بھائی، قسم اصل میں تھا اسمینی، تثنیہ ہے اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور کاف جارہ اس پر داخل ہے، قسم انا، اور انا سے انا خود نہیں مراد بلکہ مراد ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، جیسے پیچھے مفعول معلوم یسمى فاعلہ میں عبارت آئی تھی کہ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کا صیغہ بدل دیا جائے فعیلا یا یفعل کی طرف، اور وہاں صاحب جامع نے بتلایا تھا کہ فعیلا سے فعیلا کا لفظ یعنی یہ صیغہ مراد نہیں ہے بلکہ ماضی مجھول مراد ہے، اور اسی طرح یفعل سے یفعل کا صیغہ مراد نہیں ہے بلکہ مضارع مجھول مراد ہے، تو یہاں پر بھی جو انا آیا اس سے صرف انا نہیں مراد بلکہ حروف مشبہ بالفعل مراد ہیں، تو لہذا اس کو قسم انا پڑھیں گے بھائی، تو بعضوں نے اس کو انا لکھا ہوا ہے کہ چونکہ درمیان عبارت میں جب آئے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں، انا پڑھتے ہیں، نہیں نہیں بھائی انا ہے، یہاں انا لفظ ذکر کیا، لفظ ذکر کیا اور مراد حروف مشبہ بالفعل ہیں بھائی، اور آگے وکأن، اس کو کأن نہ پڑھیں بھائی، اس کو کانا پڑھیں، کانا، کیونکہ انا کے ذریعے اشارہ ہو گیا کس کی طرف، تمام حروف مشبہ بالفعل کی طرف، توجہ ہے بھائی، ادھر دیکھیے، دیکھو یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ کس پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر، اور پھر جب مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہو جائیں تو پھر اس مبتدا کو مبتدا نہیں کہتے بلکہ ان کا اسم کہتے ہیں، جو بھی ہو حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ جو مبتدا ہے اب وہ ان کا اسم کہلائے گا، اور وہ جو خبر ہے وہ مبتدا کی خبر نہیں کہلائے گی بلکہ اس حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہلائے گی، اسی طرح کانا ہے افعال ناقصہ میں سے، کانا بھی کس پر داخل ہوتا ہے، افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے پہلے تھا زید قائم، پھر اس پر کانا داخل ہوا، ای کان زید قائما، کانا کیا کرتا ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اب کانا زید قائما، تو پہلے یہ زید قائم مبتدا خبر تھے لیکن جب کانا آ گیا اب ان کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے بلکہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہیں گے، تو یہاں پر قسم انا و کانا پڑھیں، اس لیے کیونکہ انا کے ذریعے تمام حروف مشبہ آ گئے اس کے اندر اور کانا کے ذریعے تمام افعال ناقصہ مراد ہیں وہ اس کے اندر آ گئے، تو جیسے انا اور کانا ان دونوں کا اسم ہوتا ہے ان میں عامل لفظی ہے، حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے اس میں عامل وہ خود حرف مشبہ بالفعل عامل ہے، انا یا انا کا انا وغیرہ جو بھی ہوا وہ عامل ہے، اور افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ افعال ناقصہ عامل ہوتے ہیں، لہذا وہ مبتدا اور خبر کی تعریف سے خارج ہو گئے، کیوں، کیونکہ ان کے اندر تو عامل لفظی موجود ہے، اور مبتدا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، المجرد عن العوامل اللفظیتی، کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، بات سمجھ میں آ گئی، تو دیکھیے دوبارہ کہتے ہیں یہ جو قید اوپر ذکر کی صاحب کافیہ نے، کون سی قید، المجرد عن العوامل اللفظیتی، اس قید کے ذریعے کہتے ہیں واحترز بہ، اور اس قید کے ذریعے صاحب کافیہ نے احتراز کیا، عن الاسم الذی فیہ عامل لفظی، اس اسم سے جس کے اندر عامل لفظی ہوتا ہے، قسم انا و کانا، جیسے کہ انا اور کانا کے دو اسم ہیں، انا کا ایک اسم اور ایک کان، تو دیکھو ان میں عامل لفظی ہے لہذا یہ تو عامل لفظی سے خالی نہیں، تو یہ مبتدا کی تعریف سے نکل گئے، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِي، تو اس کا انا اس کو نہ پڑھیں، کیا پڑھیں، کانا پڑھیں، کیونکہ انا کے ذریعے سارے حروف مشبہ بالفعل اس میں آ گئے، تو آگے دوبارہ کا انا کو ذکر کرنے کی تو حاجت ہی نہیں، اور کانا پڑھیں تو اب اس میں افعال ناقصہ بھی کے اسم بھی آ گئے بھائی، تو کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْزِيِّ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى لِأَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ مِثْلُ بِحَسْبِكَ دِرْحَمٌ. اچھا دیکھو بِحَسْبِكَ دِرْحَمٌ, اس میں ترکیب سنو بھائی, ترکیب سنو. با جارہ زائدہ بھائی, یہ با جارہ ہے لیکن زائد ہے. یاد رکھو کلام عرب میں بعض اوقات کچھ حروف زائد آتے ہیں بھائی, زائد آتے ہیں. زائد ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کا اثر نہیں دیتے, اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے. بھئی یہ تمام حروف جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے. مین کس لیے آتا ہے؟ ابتدا کے لیے. الا کس لیے آتا ہے؟ انتہا کے لیے. تو تمام جو حروف ہیں ان سب کا معنی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ حروف کلام کے اندر زائد آتے ہیں, یعنی وہاں اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے. تو چونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے اس لیے ان کو زائد کہتے ہیں, لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور نیز کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے, کلام میں زور آ جاتا ہے. توجہ ہے, اس کلام کے اندر زور آ جاتا ہے. جیسے قسم سے کلام میں زور آتا ہے. ایک شخص کے سامنے آپ ایک بات کرتے ہیں, وہ بات نہیں مانتا, تو آپ قسم اٹھا کر وہی بات دوبارہ کرتے ہیں. دیکھو قسم سے آپ کی بات میں زور آ گیا. کیا آ گیا؟ زور آ گیا کہ بات ایسی ہی ہے. تو جیسے قسم سے کلام کے اندر زور آتا ہے, اسی طرح یہ حروف جو زائد ہوتے ہیں ان سے بھی کلام کے اندر زور آ جاتا ہے. البتہ قسم سے تو بے انتہا زور آتا ہے کلام کے اندر, ان کی وجہ سے بھی کلام میں زور آئے گا, لیکن اس درجے کا نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک کلام ہے بغیر حرف زائد کے, اور ایک وہ کلام ہو جس میں عرب حرف زائد بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ جس میں حرف زائد ہوگا اس میں تاکید ہوگی بھائی, تاکید ہوگی. تو یہ حروف جو ہیں کچھ زائد آتے ہیں. زائد ہونے کا کیا معنی؟ کہ یہ اپنے معنی کا فائدہ وہاں نہیں دیتے. ہاں کلام کے اندر حسن بھی پیدا کرتے ہیں اور کلام میں تاکید بھی پیدا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو زائد کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہے, کیونکہ ان کو تو اپنے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے بھائی. تو یہاں پر بھی دیکھیے, یہ جو بحسبک درہمن, یہ با جارہ زائد ہے بھائی, اور اصل میں ہے حسبک درہمن. حسبک ہے مبتدا اور درہمن ہے اس کی خبر. حسبک درہمن, آپ کے لیے ایک درہم کافی ہے, یا یوں کہہ لیں بحسبک درہمن, آپ کے لیے ایک درہم کافی ہے. دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن با لے کر آئیں گے تو کلام میں تھوڑا سا زور آ جائے گا اور نیز کلام میں حسن پیدا ہو جائے گا. تو ترکیب سنو بھائی, با جارہ حسبی مجرور لفظن, کیونکہ با جارہ ہے اس نے جر دیا, مجرور لفظن ہے لیکن محلن یہ مرفوع ہے, مبتدا ہے بھائی. توجہ ہے, حسبی با جارہ کی وجہ سے لفظن تو مجرور لیکن محلن یہ مرفوع ہے, مبتدا ہے. اور کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے بھائی, اور یہ محلن مرفوع ہے, مبتدا ہے بھائی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا, یہ جو حروف جارہ جب زائد ہوں تو یہ کسی سے جڑتے بھی نہیں ہیں. حروف جارہ تو جب بھی کلام میں آئیں آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور جڑیں گے, لیکن وہ حروف جارہ جو زائد ہوں وہ کسی سے نہیں جڑیں گے. وجہ یہ کہ وہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہے. اگر آپ ان کو کسی سے جوڑیں گے پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اپنے معنی کا فائدہ دے رہے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو بحسبک, اس کے اندر حسبک یہ مجرور تو لفظن ہے لیکن محلن مرفوع ہے, مبتدا, اور درہمن مرفوع لفظن اس کی خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب دیکھو بحسبک درہمن, اس کے اندر حسبک مبتدا ہے, مبتدا ہے. بات سمجھ میں, اور انہوں نے مبتدا کی تعریف کیا کی, مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو, اور اس کے اندر تو با جارہ لفظ عامل ہے, عمل کر رہا ہے, وہ جر دے رہا ہے, تو یہ تو مبتدا کی تعریف سے نکل گیا بھائی. تو صاحب جامی آگے بتلا رہے کہ گویا کے مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ عامل لفظی سے وہ عامل مراد ہے جو معنی میں بھی اثر کرے. کیا کہا؟ मुब्तदा वो इसम है जो अवामिले लफ्जिया से खाली हो, आमिले लफ्जी से वो आमिल मुराद है जो लफ्जों के साथ साथ माना में भी असर करे, अपना माना भी दे वहां पर, और बाजारा ये लफ्जों में अमल तो कर रहा है लेकिन माना में अपना असर नहीं दे रहा, तो ये लिहाजा ये इससे निकल गया। क्या क्या बात हुई कि भाई इन्होंने मुब्तदा की तारीफ ये की कि वो अवामिले लफ्जिया से खाली हो और हस्ब का अवामिले लफ्जिया से खाली नहीं, बा एक लफ्ज है जो इसके अंदर अमल कर रहा है। तो जवाब दिया कि भाई गोया के मुसन्निफ का इरादा यह है जो अवामिले लफ्जिया इन्होंने मतन में जिक्र किया इससे मुराद वो आमिले लफ्जी है जो लफ्ज के साथ साथ माना में भी अपना असर दे, अपना फायदा दे, और ये तो लफ्ज में तो फायदा दे रहा है, माना में कोई फायदा नहीं दे रहा, लिहाजा ये भी इसी तरह है गोया इस पर आमिले लफ्जी दाखिल ही नहीं है, तो ये भी मुब्तदा की तारीफ में दाखिल हो गया। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वका अन्नहु अरादा बिल आमिल लफ्जी, और गोया के मातिन ने आमिले लफ्जी के जरिए इरादा किया, मा यकूनु मुअस्सिरन फिल माना, वो आमिल जो माना के अंदर भी मुअस्सिर हो उसका इरादा किया, लिअल्ला यखरुजा अन्हु, ताकि मुब्तदा की तारीफ से निकल ना जाए, मिसलु इस जैसी मिसालें, बिहस्बी का दिरहमुन, तो इस जैसी मिसाल ताकि मुब्तदा की तारीफ से ना निकले उसके अंदर दाखिल रहे, क्योंकि इसके अंदर जो आमिले लफ्जी है वह लफ्जों में तो अमल कर रहा है लेकिन माना में अमल नहीं कर रहा। भाई आगे देखिए भाई, मुस्नदन इलैही, ये हाल वाके हो रहा है भाई, अलमुजर्रद के अंदर जो हुआ जमीर है जो नाइबुल फाइल है तो ये उससे हाल है, तो वो इसम जो अवामिल लफ्जिया से खाली हो इस हाल में हो के मुस्नदन इलैही, कि वो मुस्नद इलैह हो यानी उसकी तरफ इस्नाद किया गया हो। भाई ये मुस्नद इलैह की कैद इसलिए लगाई ताकि खबर और मुब्तदा की किस्म सानी को इससे निकाल दें। खबर क्या होती है, मुस्नद इलैह होती है या मुस्नद बिही, खबर मुस्नद भी ही होती है, और मुब्तदा की किस्म सानी वो क्या है, वो भी मुस्नद भी ही है, तो ये जो मुब्तदा की किस्म अव्वल है इसमें कैद लगा दी कि वो मुस्नद इलैह होगा, जब मुस्नद इलैह कह दिया तो खबर भी निकल गई और मुब्तदा की किस्म सानी भी निकल गई, क्योंकि खबर और मुब्तदा की किस्म सानी वो मुस्नद इलैह नहीं है बल्कि मुस्नद है। भाई तो कहते हैं मुस्नदन इलैही वाहतरज़ बिही अनिल खबरी वसानी किस्मिल मुब्तदाई, और इसके जरिए एहतराज किया मातिन ने खबर से, वसानी किस्मिल मुब्तदाई, और मुब्तदा की दो किस्मों में से जो दूसरी किस्म है उससे एहतराज किया, अल खारिजी जो कि खारिज है, अन हाजल किस्म इस किस्म से, मुब्तदा की दूसरी किस्म जो है वो खारिज है इस मुब्तदा की किस्म से। भाई मुब्तदा की दो किस्में बिल्कुल अलग अलग हैं, एक मुस्नद इलैह है दूसरी मुस्नद है, तो मुब्तदा की किस्म सानी मुब्तदा की किस्म अव्वल से खारिज है, अलग है। भाई तो देखो भाई ये फायदा बतला रहे हैं इस कैद का, ये जो मुस्नदन इलैह की कैद आई तारीफ के अंदर इसका फायदा बतला रहे हैं कि इसके लिए खबर और मुब्तदा की किस्म सानी से मातिन एहतराज कर रहे हैं, यानी इसको मुब्तदा की तारीफ से निकाल रहे हैं। भाई क्योंकि मुब्तदा की तारीफ क्या की, मुब्तदा वो इसम है जो अवामिले लफ्जिया से खाली हो, तो खबर भी अवामिले लफ्जिया से खाली होती है, इसी तरह मुब्तदा की जो किस्म सानी है वो भी अवामिले लफ्जिया से खाली है, तो ये खबर और मुब्तदा की किस्म सानी वो भी इस मुब्तदा की किस्म अव्वल की तारीफ के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो आगे मुस्नदन इलैह की कैद लगा दी साहिब काफिया ने और इससे वो दोनों निकल गए। भाई इसलिए क्योंकि खबर और मुब्तदा की किस्म सानी वो तो मुस्नद इलैह नहीं होते बल्कि मुस्नद होते हैं, तो ये अलखारिज सिफत है सानी किस्म यल मुब्तदा की, मुब्तदा की वो किस्म सानी अलखारिज अन हाजल किस्मी जो इस किस्म से खारिज है। भाई इबारत समझ में आ गई, फिर देखिए कहते हैं वहतरज़ बिही अन इल खबरी व सानी किस्म यल मुब्तदा इल खारिज अन हाजल किस्मी, और इस कैद के जरिए एहतराज किया मातिन ने खबर से और मुब्तदा की दो किस्मों में से जो दूसरी किस्म है जो कि इस किस्म से खारिज है, तो इन दोनों से एहतराज किया, फइन्नहुमा ला यकूनानी इल्ला मुस्नदैनी, इसलिए क्योंकि ये दो चीजें जो हैं यानी खबर और मुब्तदा की किस्म सानी ये नहीं होते इल्ला मुस्नदैनी मगर मुस्नद ही, ये तो मुस्नद ही होते हैं। देखिए भाई اوصفتو یا صفت کا صیغہ ہو، یہ مبتدا کی قسم ثانی آ گئی. بھائی میں نے بتایا تھا صفت کے صیغے سے کون سا صیغہ مراد ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب جو قائم مقام ہے صفت کے. کہتے ہیں اب اس صفت یا صفت کا صیغہ ہو، سوا ان کانت مشتقتن، برابر ہے کہ وہ صفت کا صیغہ مشتق ہو. آگے آ رہا ہے ایک دو لفظوں کے بعد، او جاریتم مجراہا، یا مشتق کے قائم مقام ہو. بھائی کس کے قائم مقام ہو؟ مشتق کے قائم مقام ہو. بھائی تو کہتے ہیں سوا ان کانت مشتقتن، برابر ہے کہ وہ صفت کا صیغہ مشتق ہو، او جاریتم مجراہا، یا اس کا قائم مقام ہو، یعنی مشتق نہ ہو لیکن مشتق کا قائم مقام ہو. توجہ ہے بھائی، دیکھیے نا ادھر دیکھیے، یہ جو اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ ہیں، یہ مشتقات ہیں بھائی، یہ ان کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے. کس سے؟ مصدر سے، بواسطہ فعل کے. تو ان سب کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے بھائی، تو یہ مشتقات ہیں. اور جبکہ اس میں منصوب وہ تو مشتق نہیں ہے، وہ صفت کا قائم مقام تو ہے لیکن مشتق نہیں ہے. تو کہتے ہیں اوی صفت، یا وہ جو مبتدا ہے وہ صفت ہوگی، سوا ان کانت مشتقتن، برابر ہے کہ چاہے وہ مشتق ہو وہ صفت، کا ضارب و مضروب و حسن، جیسے کہ ضارب ہے اور مضروب ہے اور حسن ہے. ضارب کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل، مضروب اس میں مفعول، اور حسن یہ صفت مشبہ ہے. او جاریتم مجراہا، یا وہ اس مشتق کے قائم مقام ہو، کا قریشی، جیسے کہ قریشی ہے. بھائی دیکھو قریشی اس میں منصوب ہے، اس کے آخر میں یا مشدد ہے. بھائی قریشی کا کیا معنی؟ وہ جو منصوب ہو قبیلہ قریش کی طرف. بھائی الواقعات بعد حرف نفی کما ولا، اور وہ صفت کا صیغہ حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما اور لا. یہ حرف نفی کی مثال دے دی، ما بھی کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے، اور لا بھی کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. تو وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما اور لا ہیں بھائی، یہ نفی کے لیے آتے ہیں. او الف الاستفہام، یا الف استفہام کے بعد واقع ہو. ونحوہی، یا اس جیسے، کا حل و ما و من، جیسے حل ہے، ما ہے اور من، اور محشی نے باقی بھی ذکر کر دیے. تو معلوم ہوا، یاد رکھو یہ الف استفہام سے الف استفہام ہی نہیں مراد، بلکہ ادات استفہام مراد ہیں. وہ کلمات جن کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. بھائی بات سمجھ میں آگے؟ تو الف استفہام سے صرف الف نہیں مراد بلکہ تمام ادات استفہام مراد ہیں. بھائی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ الف استفہام کو کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے؟ تو یوں کہہ دیتے کہ حرف نفی کے بعد واقع ہو یا ادات استفہام کے بعد واقع ہو. تو وجہ یہ کہ چونکہ استفہام کے اندر الف اصل ہے، تو اس لیے اصل کو ذکر کر دیا، تو باقی فروع جو ہیں وہ اسی کے اندر داخل ہیں. بھائی تو کہتے ہیں وہ صفت حرف نفی کے بعد ہو یا الف استفہام کے بعد ہو، نحوی یا الف استفہام کی، جیسے اور لفظ ہیں، کا حل، جیسے کہ حل ہے، یہ بھی استفہام کے لیے آتا ہے. وہ ماں اور ماں بھی ہے اور من بھی ہے، یہ سب کس لیے آتے ہیں؟ استفہام کے لیے. دیکھیں بین السطور دیا ہوا ہے، و متا و اینا و کیف و کم و ایانا وغیرہ، یہ سارے بھی مراد ہیں. بھائی وعن سی بویہ جوا، تو صفت کا صیغہ یہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قید کیوں لگائی؟ وجہ یہ کہ یاد رکھو یہ جو صفت کے صیغے جب عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی شرائط ہیں. بھائی آگے کافیہ کے اندر بھی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ کا ذکر آئے گا. بھائی تو یہ صفت کے صیغوں کے عمل کے لیے شرائط ہوتی ہیں. مثلا جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، ان کے عمل کے لیے شرط ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوں پھر عمل کریں گے، اگر یہ ماضی کے معنی میں ہوں پھر عمل نہیں کریں گے. اور اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کسی چیز پر اعتماد ہو، یعنی ان سے پہلے چار پانچ چیزیں ہیں وہ آئیں گی، تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی ان کے ساتھ ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر، ان پر اعتماد کر کے اس کے بعد پھر یہ عمل کریں گے. توجہ ہے؟ مثلا اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ تب عمل کریں گے جب ان کا اعتماد ہو، جیسے ان سے پہلے مبتدا آئے، زید قائم، زید مبتدا ہے، اب یہ قائم جو زید کے بعد آیا یہ عمل کرے گا، کیونکہ اس کا اعتماد کس پر ہو گیا؟ مبتدا پر، یعنی اس نے مبتدا پر ٹیک لگا لی، اس کا سہارا لے لیا، اب یہ عمل کرے گا. اور آگے زید قائم ابوہ، یہ ابوہ کو اب قائم رفع دے گا. توجہ ہے؟ اسی طرح ان کا اعتماد کبھی موصوف پر ہوتا ہے، یہ صفت بن رہے ہوتے ہیں. جاءنی رجل قائم ابوہ، یہ قائم ابوہ کو رفع دے رہا ہے، اس کا اعتماد کس پر ہے؟ ما قبل میں اس کا موصوف جو رجل آیا. توجہ ہے؟ تو لہذا یہ صفت کے صیغے تب عمل کرتے ہیں جب ان کا کسی چیز پر اعتماد ہو، یعنی کسی چیز کا انہوں نے سہارا لیا ہوا ہو. تو یہاں پر بھی جب ان سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام آ جائے گا تو اس سے ان کو سہارا مل جائے گا، اور اس کے سہارے پر پھر یہ آگے عمل کریں گے. یہ بصرہ والوں کا مذہب ہے، جبکہ کوفہ کے علماء فرماتے ہیں کہ صفت کے صیغے کے عمل کے لیے کسی چیز پر اعتماد کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد کی حاجت نہیں ہے بھائی. وعن سیبویہ، ہاں امام سیبویہ کا مذہب آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب جامی. امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بغیر بھی صفت کے صیغے عمل کر سکتے ہیں، یعنی وہ مبتدا کی قسم ثانی بن سکتے ہیں. توجہ ہے؟ البتہ یہ قبیح لغت ہے، ناپسندیدہ لغت ہے. توجہ ہے؟ بصرہ والے علماء کا مذہب تو متن میں آ گیا، ان کے نزدیک صیغہ بھی صفت کا ہو اور اس سے ما قبل کیا ہو، حرف نفی یا حرف استفہام ہو. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفہام نہ ہو، ان کے اعتماد کے بغیر بھی صفت کا صیغہ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن یہ لغت قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں وعن سیبویہ جواز الابتداء بها، اور امام سیبویہ کے نزدیک ان کے ذریعے ابتدا جائز ہے، صفت کے صیغے کے ذریعے ابتدا جائز ہے، یعنی اس کو مبتدا بنانا جائز ہے. من غیر استفہام و نفی، بغیر استفہام اور نفی کے بھی، مع قبح سات قباحت کے، بغیر استفہام یا نفی کے، اس کے بغیر بھی ان کا مبتدا بننا صحیح ہے، لیکن یہ مع قبح کس کے ساتھ ہے؟ قباحت کے ساتھ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، یہ لغت کمزور لغت ہے بھائی، ناپسندیدہ لغت ہے. والاخفش یرا ذالک حسنا، اور امام اخفش اس کو اچھا سمجھتے ہیں بھائی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حسن ہے بھائی. کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کہ صفت کا صیغہ بغیر حرف نفی یا حرف استفہام کے اس کو مبتدا بنانا اور اس کو عامل بنانا، وہ کہتے ہیں یہ حسن ہے، یہ بھی اچھی لغت ہے، یہ قبیح نہیں ہے بھائی. تو یہ معنی ہے والاخفش یرا ذلک حسنا، اور امام اخفش وہ بھی بصرہ والوں میں سے ہیں، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اس کو اچھا جانتے ہیں. وعلیہ قول الشاعری، اور اسی پر شاعر کا قول ہے، یہ امام اخفش یعنی انہی کے مذہب پر شاعر کا یہ قول ہے. فخیر نحن عند الناس منکم، فخیر نحن عند الناس منکم. دیکھو اب صاحب جامی بیان کریں گے اس کو، کہتے ہیں فخیر مبتدا، خیر کیا ہے؟ مبتدا ہے. ونحن فاعلہ، اور نحن اس کا فاعل ہے بھائی. توجہ ہے؟ دیکھو ترجمہ سنو، فخیر بہتر ہیں، نحن ہم، شاعر کہہ رہا ہے ہم لوگ بہتر ہیں، عند الناس لوگوں کے نزدیک، منکم تمہارے مقابلے میں. شاعر کسی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے مقابلے میں لوگوں کے نزدیک بہتر ہیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں بھائی. فخیر نحن عند الناس منکم، تو ہم لوگ لوگوں کے نزدیک تمہارے مقابلے میں بہتر ہیں. اب دیکھیے کتاب پر، کہتے ہیں فخیر مبتدا، خیر کیا ہے؟ مبتدا ہے. ونحن فاعلہ، اور نحن اس کا فاعل ہے. اب خیر دیکھو صفت کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یاد رکھو یہ خیر، یہ اس میں تفضیل ہے، اصل میں کیا تھا؟ اخیر. تو خیر اور شر، یاد رکھو یہ دونوں اس میں تفضیل ہیں، اور خیر اصل میں تھا اخیر، اور شر اصل میں تھا اشر بھائی. پہلے کیا تھا؟ اشرر، پھر را کا رام ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اشر. تو اخیر اور اشر تھے یہ لفظ، لیکن یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہیں اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے کہ لفظ کو ہلکا ہونا چاہیے، تو ان کے شروع سے حمزہ گرا دیا گیا، تو اخیر سے کیا بنا دیا گیا؟ خیر بنا دیا گیا، اور اشر سے شر. تو دیکھو اس مثال میں فخیرن، یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اور نحن جو ہے یہ مرفوع محلن، اس کا فاعل ہے بھائی. اور عند الناس توجہ ہے، عند الناس مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے خیرن کے لیے. اور منکم، منکم یہ جار مجرور ہے، آپ نے پڑھا ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ. تو یہ جو منکم یہاں آیا یہ خیرن کے ساتھ متعلق ہے، معلوم ہو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ مفرد، تثنیہ، جمع سب کے لیے یکساں رہتا ہے. توجہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید جو ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر سے، تو میں کیا کہوں گا؟ زیدن اضرب من عمرن، زیدن اضرب من عمرن. ترکیب کیسے ہوگی؟ زیدن مبتدا، توجہ ہے، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، اضرب اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل بھی صفت کا صیغہ، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجے؟ زید کو راجے. خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو راجے ہے زید کو. مین جارہ، کم ضمیر مجرور محلن، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ اضربو اس میں تفضیل کے ساتھ، کیونکہ یہ اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید کے لیے. توجہ ہے، ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زیدن اضرب من عمرن، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں. تو اضربو کے اندر کون سی ضمیر نکالی؟ ہوا. توجہ ہے، ہوا. اب میں الزیدانی کو مبتدا بناتا ہوں تو بھی اضربو مفرد کا مفرد ہی رہے گا، اس لیے کیونکہ اس میں تفصیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو یہ مفرد مذکر ہی رہتا ہے بھائی، چاہے مذکر کے لیے ہو، چاہے مونس کے لیے، چاہے واحد کے لیے، چاہے تسنیہ کے لیے، چاہے جمع کے لیے. تو زیدن اضرب من عمرن، توجہ ہے. تو اب مثلا میں الزیدانی کو مبتدا بنانا چاہتا ہوں تو بھی اضرب اسی طرح مفرد مذکر رہے گا. الزیدانی اضرب من عمرن، ترکیب کیا ہوگی؟ الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا، اضرب مرفوع لفظاً صیغہ اس میں تفضیل، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ اب ہما نکالنی ہے ضمیر، کیونکہ کس کو لوٹانی ہے؟ زیدان. ویسے تو اضرب مفرد کا صیغہ ہے اور اس کے اندر مفرد کی ضمیر ہوتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ مین آ جائے پھر موقع کے مطابق اس میں ضمیر نکالیں گے، باقی صفت کے صیغوں میں اس طرح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باقی صیغوں کے اندر مفرد میں مفرد کی ضمیر ہوتی ہے، تثنیہ میں تثنیہ کی، جمع کے اندر جمع کی، لیکن اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ سب کے لیے یکساں رہے گا، مفرد مذکر رہے گا، تو ضمیر پھر اس میں اس کے مطابق نکالنا. تو الزیدانی اضرب من عمرن، اس اضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہما ضمیر. تیسری مثال الزیدون اضرب من عمرن، دیکھو الزیدون میں جمع لایا لیکن اضرب من عمرن اسی طرح مفرد مذکر ہے، تو اب اضربو کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ ہوم ضمیر ہوگی. توجہ ہے، وہ اس کے اندر فاعل بنے گی اور وہ راجے ہے الزیدون کو. اور نیز یہ مؤنث کے لیے بھی اسی طرح رہے گا. ہندن اضرب من عمرن، دیکھو ہندن مؤنث ہے لیکن اضربو اسی طرح مفرد مذکر ہے کیونکہ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو اب اضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہاں، کس سے جوڑ رہے ہو؟ ہند سے، اور ہند عورت کا نام ہے، تو اس کے اندر ہیا ضمیر، شاباش. اور اگر میں کہوں الہندانی اضرب من عمرن، تو اب اضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہما، یعنی تثنیہ مؤنث کی. اور اگر میں کہوں الہندات اضرب من عمرن، تو اب اضربو کے اندر کون سی ضمیر؟ ہننا ضمیر ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہننا ضمیر کہہ لیں یا ہیا ضمیر کہہ لیں، جمع بتابیل جماعت ان کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنس کے حکم میں ہے. تو دیکھو ہند کے لیے بھی اضرب من عمرن میں نے کہا، حالانکہ اس میں تفضیل کا مؤنس کا صیغہ الگ ہے، زربا، ہندن زربا کہنا چاہیے تھا، لیکن جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو تو پھر وہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے یکساں رہتا ہے، اور نیز مذکر اور مؤنث کے لیے بھی یکساں رہتا ہے، یعنی مفرد مذکر ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دیکھو، تو یہاں خیرن یہ اس میں تفضیل ہے، اور یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے؟ مین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے یکساں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو کیا ترکیب ہوئی؟ ترکیب میں نے کیا ذکر کی؟ خیرن یہ مرفوع ہے، مرفوع لفظان یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، توجہ ہے، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، یہ مسند ہے، اور نحنو اس کا فاعل ہے جو مسند الیہ ہے، تو نحنو مرفوع محلن اس کا فاعل، عند الناس مضاف مضاف الیہ مل کر، یہ عندہ کیا بنتا ہے؟ عندہ کا کیا معنی؟ قریب، قریب اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو یہ ظرف مکان ہے، تو یہ مفعول فی بنے گا، کس کے لیے؟ خیرن کے لیے۔ اور منکم، منکم یہ جار مجرور مل کر متعلق خیرن کے ساتھ، توجہ ہے۔ تو خیرن صفت کا صیغہ اپنے فاعل، مفعول فی اور متعلق سے مل کر یہ مبتدا کی قسم ثانی ہوئی، اور نحنو جو اس کا فاعل ہے وہی قائم مقام خبر کی بھی ہے، تو مبتدا کی قسم ثانی اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں فخیرن مبتدا، ان خیر مبتدا ہے، و نحنو فاعل ہو، اور نحنو اس کا فاعل ہے۔ بھائی کہتے ہیں بھائی اس کو خبر مقدم کیوں نہیں بناتے؟ خیرن نکرہ ہے اور آگے نحنو معرفہ آ رہا ہے، تو نحنو کو کیا بنا دو؟ مبتدا، اور خیرن کو کیا بنا دو؟ خبر مقدم۔ کہتے ہیں اس صورت میں اگر ہم نحنو کو مبتدا بنا دیں تو یہ جو منکم ہے یہ کس سے جڑ رہا ہے؟ خیرن سے، تو فصل لازم آئے گا اس میں تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان، یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ اس جس سے جڑتے ہیں یہ اسی کے معمول ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے، تو کیا خرابی لازم آئے گی اگر نحنو کو مبتدا بنائیں؟ فصل لازم آئے گا، کس میں؟ خیرن میں اور منکم میں۔ کس کا فصل لازم آئے گا؟ نحنو کا، جو کہ اجنبی ہے۔ کیا معنی اجنبی بھائی؟ مبتدا اور خبر تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے بھائی، تو یہ اجنبی کیسے ہوا؟ تو جواب یہ کہ بائی لحاظ یہ اجنبی ہے کہ یہ خیرن کا معمول نہیں، جب آپ اس کو مبتدا بنائیں گے، توجہ ہے، جب آپ نحنو کو مبتدا بنائیں گے اور خیرن کو خبر مقدم بنائیں گے، تو مبتدا اور خبر میں کون عامل ہوتے ہیں؟ ابتدا، ابتدا عامل، تو معلوم ہوا اس صورت میں نحنو کے اندر خیرن عامل نہیں۔ اس صورت میں جب نحنو کو آپ نے کیا بنایا بھائی؟ جب نحنو کو آپ فاعل بنائیں پھر تو خیرن اس کے اندر عامل ہے، لیکن اگر آپ اس نحنو کو مبتدا بنائیں، مبتدا کی قسم اول، اور خیرن کو کیا بنائیں؟ خبر مقدم، تو پھر اس خیرن کے اندر بھی ابتدا عامل اور نحنو کے اندر بھی ابتدا عامل، تو پھر یہ خیرن کا معمول نہیں، اور آگے منکم جو ہے وہ تو خیرن کا معمول ہے، تو خیرن عامل ہے اور عامل بھی ضعیف عامل ہے۔ خیرن اس میں تفضیل، اس میں تفضیل یاد رکھو کمزور عامل ہے، بہت کمزور عامل ہے بھائی، تو خیرن جو اس میں تفضیل ہے اور اس کا جو معمول ہے منکم، اس کے درمیان فصل آ جائے گا، کس کا؟ نحنو اجنبی کا، توجہ ہے، نحنو اجنبی کا فصل آ جائے گا، کو جب آپ مبتدا بنائیں گے تو پھر یہ خیرن کا معمول نہ رہا۔ توجہ بھی ہے یا نہیں بھائی؟ دیکھیے نا، مبتدا اور خبر بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نحنو کو اجنبی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا اگر نحنو کو کیا بناؤ؟ فاعل نہ بناؤ بلکہ مبتدا بناؤ، پہلی قسم بنا دو، تو پھر اس صورت میں فصل لازم آئے گا، کس کا فصل؟ اجنبی کا، ایک اجنبی کا فصل لازم آئے گا خیر اور منکم کے درمیان، حالانکہ یہ تو اجنبی نہیں، یہ تو اسی خبر کا مبتدا ہے، تو جواب یہ بائی لحاظ یہ اجنبی ہے کہ یہ خیر کا معمول نہیں، اس کے اندر تو ابتدا عامل بن جائے گی، تو خیرن اور منکم ان کے درمیان یہ نحنو کا فصل آ گیا جو کہ اجنبی ہے، اور یہاں فصل بالاجنبی تو جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات کی؟ کہ اگر نحنو کو کیا بناؤ؟ مبتدا بناؤ گے تو فصل لازم آئے گا، کس کے درمیان؟ عامل اور معمول میں. کون عامل؟ خیرن. اور کون معمول؟ منکم. ان کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آئے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ منکم کی بات کر دی, آپ یہ کہہ دیتے کہ عند الناس بھی تو خیرن کا معمول ہے. توجہ ہے, عند الناس بھی تو خیرن کا معمول ہے. آپ یہ کہہ دیتے کہ خیرن اور عند الناس جو اس کا معمول ہے دونوں میں فصل آ گیا نحنو کا. آپ نے عند الناس کی بات نہیں کی, کس کی بات کی؟ منکم کی بات کی. توجہ ہے, حالانکہ عند الناس بھی کس کا معمول؟ خیر کا, اور منکم بھی کس کا معمول؟ خیر کا. تو نحنو کے ذریعے فصل صرف منکم سے آیا یا عند الناس سے بھی آ گیا؟ عند الناس سے بھی آ گیا. تو عند الناس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا, منکم کو ذکر کیا. وجہ یہ کہ یہ جو منکم ہے نا, منکم, یہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ پہلا اور اصل طریقہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہو؟ من کے ساتھ. تو یہ جو منکم ہے یہ تو قطعی طور پر اس نے خیر ہی سے جڑنا ہے, جبکہ عند الناس کا خیر سے جڑنا قطعی نہیں, کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کے لیے کبھی عامل محذوف بھی نکال لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو محذوف بھی نکال لیتے ہیں. تو عند الناس کا خیر کے لیے معمول ہونا یقینی نہیں, لیکن منکم کا خیر کے لیے معمول ہونا تو یقینی ہے, اس لیے بالخصوص اس کو ذکر کیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی, اب کہتے ہیں فخیر مبتدا, تو خیر جو ہے وہ مبتدا ہے, و نحن فاعلہ, اور نحن جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. ولو جعل خیر خبرا عن نحن, اور اگر خیرن کو خبر بنا دیا جائے عن نحنو, نحنو سے, لفصل بین اسم التفضیل و معمولہ, تو فصل آ جائے گا اسم تفضیل کے درمیان, و معمولہ الذی من, اور اس کا وہ معمول جو کہ من ہے اس کے درمیان, اسم تفضیل اور اس کا وہ معمول جو من ہے ان کے درمیان فصل آ جائے گا. بی اجنبیین, کس کے ذریعے؟ ایک اجنبی کے ذریعے. وہ ہوا غیر جائز, اور یہ جائز نہیں ہے. لضعف عملہ, بوجہ اس اسم تفضیل کے عمل کے ضعیف ہونے کے. میں نے بتایا اسم تفضیل بہت کمزور عامل ہے بھائی, بخلاف ما لو کان فاعلا, بخلاف اس کے کہ اگر یہ نحنو فاعل ہو, اگر نحنو کو خیر کے لیے کیا بنائیں؟ فاعل ہو, پھر فصل بالاجنبی نہیں. اس لیے کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے یہ فعل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے. یہ مانا ہے بخلاف ما لو کان فاعلا, بخلاف اس کے کہ اگر وہ نحنو فاعل ہو, لکونہ کل جزئی, اس وجہ سے کہ فاعل جز کی طرح ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو خیرن کے لیے نحنو کو فاعل بنایا, اور خیرن جو ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی اس کو بنا دیا. لیکن اس پر محشی حضرات اعتراض کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں. آگے اس میں تفضیل کی بحث آئے گی, اور وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ بڑا کمزور عامل ہے, یہ ہمیشہ ضمیر میں عمل کرتا ہے, اور وہ بھی ضمیر وہ ولی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہے کیونکہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. توجہ ہے, اس میں تفضیل بہت کمزور عامل ہے, یہ صرف اس ضمیر میں عمل کرتا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہے کیونکہ لفظوں میں تو اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا, اور باقی صفت کے صیغے اس میں ظاہر میں عمل کرتے ہیں لیکن اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا. ہاں ایک صورت میں یہ بھی اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے, اور اس کے اندر اس کی خاص شرائط ہیں, وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا اور اس کو رفع دے گا, اور وہ شرطیں آگے ذکر ہوں گی, اور اس کو کہتے ہیں مسئلہ کحل. بھائی کاف چھوٹا ہا اور لام, کحل کا معنی سرما, تو اس میں چونکہ کحل کی مثال دی گئی ہے اس کے اندر, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کحل کہتے ہیں, اور اس کی خاص شرطیں ہیں, وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اس میں تفضیل اس میں ظاہر کے اندر عمل کرے گا. توجہ ہے, اور یہاں پر اشکال یہ کرتے ہیں محشی حضرات کہ آپ نے خیرن کو مبتدا کی قسم ثانی بنایا اور نحنو کو اس کے لیے فاعل بنایا, تو دیکھو خیرن یہ تو اس میں ظاہر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. نحنو ضمیر منفصل ہے, اس میں ظاہر تو نہیں, لیکن یہ اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے. کس کے؟ جیسے اس میں ظاہر اپنے معمول کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں, غلام ان, دیکھو ضرب تو غلامن, یہ غلام اس میں ظاہر ہے اور یہ اپنے معمول کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں, یہ الگ بھی رہ سکتا ہے. اسی طرح ضمیر متصل وہ تو جدا نہیں ہوتی, وہ تو اپنے معمول کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, لیکن جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ اپنے معمول سے الگ رہ سکتی ہے. تو وہ بھی کس کی طرح ہوئی؟ اس میں ظاہر کی طرح. اس میں ظاہر تو نہیں لیکن اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے, اس کی طرح ہے. تو یہاں پر بھی خیرون کے لیے کس کو فاعل بنایا؟ نحنو کو. اور نحنو کس کے درجے میں؟ اس میں ظاہر کے درجے میں. تو یہ تو گویا آپ نے اس میں تفضیل کو اس میں ظاہر کے اندر عامل بنا دیا, حالانکہ اس کی تو شرائط ہیں جو مسئلہ کحل میں ذکر ہیں, اس کے بغیر تو یہ اس میں ظاہر کو رفع دے ہی نہیں سکتا. اعتراض سمجھ میں آیا؟ لیکن پھر بعض دیگر محشی حضرات جواب دیتے ہیں کہ بھائی دونوں میں فرق ہے, وہاں وہ اس میں ظاہر حقیقی کو رفع دیتا ہے. توجہ ہے, اس میں ظاہر حقیقی کو رفع دیتا ہے اور وہاں رفع باقاعدہ لفظوں میں نظر بھی آتا ہے, اور یہاں تو یہ نحنو ضمیر جو ہے یہ حقیقتاً تو اس میں ظاہر نہیں, اس کا قائم مقام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اس میں ظاہر نہیں, اور نیز یہ مبنی ہے اس کے اندر بھی اس کے عمل کا اثر دیکھو ظاہر نہیں ہو رہا, لہذا یہاں یہ عمل کر سکتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ بعض محشی حضرات نے اور ترکیب کی, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خیرون کو مبتدا کی قسم ثانی نہ بناؤ بلکہ اس کو خبر مقدم بناؤ اور نحنو کو مبتدا مؤخر بنا دو. توجہ ہے. اس پر پھر وہی اشکال جو اشکال انہوں نے ذکر کیا کہ اس صورت میں تو اس میں تفصیل اور اس کا جو معمول ہے منکم ان کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آتا ہے, کیونکہ نحنو اس کے اندر تو عامل ابتدا ہے, خیرون تو نہیں عامل اس کے اندر جب آپ اس کو مبتدا بنائیں گے. تو وہ محشی فرماتے ہیں کہ خیرون جو ہے اس کے لیے مین کم کو معمول نہ بناؤ یہ جو لفظوں میں ذکر ہے, بلکہ اس کے لیے مین کم محذوف نکال لو, فخیرم مین کم نحنو. توجہ ہے. تو خیرون کے بعد ایک مین کم محذوف نکال لیں بھائی, خیرون کے بعد مین کو محذوف نکال لیں. تو اس صورت میں دیکھو عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فصل لازم نہیں آئے گا. اب خیرون منکم میں عمل کر رہا ہے, کون سا منکم؟ وہ جو آگے ہے یا جو اس خیرون کے بعد محذوف ہے؟ کے بعد جو محذوف, اور اس کو حذف کر دیا اس منکم کو, اور آگے اس کی پھر تفسیر لائی گئی تاکہ پتا چل جائے کہ کیا حذف ہے بھائی. تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے وہ جو پیچھے مثال لائی تھی, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, تو وہاں ان کے بعد استجارکا محذوف تھا اور آگے استجارکا نے اس کی تفسیر کر دی تھی. تو یہاں اس کو بھی اسی قبیل سے بنا لیں گے, خیرون کو کیا بنا دو؟ خبر مقدم, اور نحنو کو کیا بناؤ؟ مبتدا. اور آپ نے کیا کہا, کیا خرابی لازم آئی؟ کہ خیرون اور منکم کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آیا. تو کہتے ہیں بھائی خیرون کے بعد ایک منکم محذوف ہے اور اس کو حذف کر لیا گیا, اس حذف کی وجہ سے ابہام لازم آیا کہ کس سے افضل ہے, تو آگے آنے والے منکم نے اس کی تفسیر کر دی. تو خیرون جو محذوف منکم ہے اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. اب دیکھو عامل اور معمول کے درمیان فصل بالاجنبی لازم نہیں آیا بھائی. تو گویا یہ ما ازمیرا علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے کہ جس کو حذف کر لیا گیا تفسیر کی شرط پر بھائی. تو فخیر نحن عند الناس منکم, تو چنانچہ بعض علماء پھر کیا فرماتے ہیں کہ خیرون اس کو بناؤ خبر مقدم اور منکم اس کے لیے محذوف ہے, وہ اس سے متعلق ہے, اور نحنو کو کیا بنا دو؟ مبتدا مؤخر. بات سمجھ میں آ گئی. تو خیر منکم یہ ہے خبر مقدم اور نحنو ہے مبتدا مؤخر, اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. توجہ ہے, مبتدا سے جوڑتے ہیں. تو خیر منکم یہ شبہ جملہ ہے, اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط چاہیے اسی طرح شبہ جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی ربط چاہیے. توجہ ہے. یاد رکھو ایک اور قیمتی بات کہ جو صفت کے صیغے ہیں اس کو اگر آپ مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس میں مخاطب کی ضمیر نکالیں گے, اور اگر متکلم کی ضمیر سے جوڑیں تو پھر اس میں متکلم کی ضمیر نکالیں گے. توجہ ہے بھائی. دیکھیے نا, ضمیریں تین قسم پر ہیں, ایک غائب کی ہے, ایک متکلم کی ہے, ایک مخاطب کی ہے. جب غائب کی ضمیر کے ساتھ جوڑیں تو صفت کے صیغے میں بھی غائب کی ضمیر نکالیں، مخاطب کی ضمیر سے صفت کے صیغے کو جوڑیں تو اس کے اندر بھی مخاطب کی ضمیر نکالیں، اور متکلم کی ضمیر سے جوڑیں تو صفت کے صیغے میں بھی متکلم کی ضمیر نکالیں گے. جیسے ہوا قائمن، ہوا مبتدا، قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ ما قبل میں جو مبتدا ہوا ہے اس کی طرف راجے ہے، توجہ ہے. تو یوں نہ کہو ہوا ضمیر ہوا کو راجے ہے، اگرچہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن یہ تعبیر پسندیدہ نہیں، یوں کہو ہوا ضمیر مبتدا کو راجے ہے. تو ضمیر اور مرجع کے اندر دیکھو مطابقت بھی ہے، مبتدا ہوا وہ بھی مفرد مذکر، اور یہ جو ضمیر ہوا لوٹائی یہ بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. اور اگر جملہ یہ ہو انت قائم، تو انت مرفوع محلن مبتدا، اور یہ قائمن کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے؟ انتا سے، تو قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، تو اب اس کے اندر ہوا ضمیر نہ نکالنا، اس لیے کیونکہ ہوا ضمیر تو انتا کی طرف راجع نہیں ہو سکتی، ہوا ضمیر ہے غائب کی اور انتا ضمیر ہے مخاطب کی، تو لہذا اب قائمن کے اندر انتا ضمیر نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ انتا ضمیر. تو قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. اور پھر یہ نہ کہنا کہ یہ انتا ضمیر اس انتا ضمیر کو راجے ہے، یاد رکھو مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، ان میں کوئی اشتباہ نہیں. میں جب کہوں انا قائمن، میں کھڑا ہوں، کوئی انا میں آپ کو اشتباہ آیا کہ انا سے کون مراد ہے؟ نہیں، مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ متکلم اپنی بات کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر میں انتا کہوں تو اس میں کوئی آپ کو اشتباہ آیا کہ اس سے کون مراد ہے؟ نہیں، مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری بات کی جا رہی ہے. تو متکلم اور مخاطب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، لہذا وہاں پر ضمیر کے اندر کوئی اشتباہ نہیں، وہاں مرجع وغیرہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہوا ضمیر غائب کی ہے، اور غائب یہ ہوا ضمیر یہ تو زید کو بھی لوٹ سکتی ہے، عمر کو بھی، خالد کو بھی، کتاب کو بھی لوٹ سکتی ہے، قلم کو بھی لوٹ سکتی ہے، پہاڑ کو بھی، جبل کو بھی لوٹ سکتی ہے، لہذا اس کے لیے مرجع کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا سے کون مراد ہے. تو مرجع کس کا ہوتا ہے؟ صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے، متکلم اور مخاطب کے اندر مرجع نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ترکیب ہم کیا کر رہے تھے، انت قائم، انت مرفوع محلن مبتدا، قائم مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. آپ کہیں گے ربط نہیں دیا، ربط نہیں دیا، جملہ اور شبہ جملہ کو جوڑنے کے لیے تو کیا ضروری؟ ربط. یاد رکھو یہ ربط کی دوسری قسم آ گئی. ربط کی پہلی قسم کیا تھی؟ کہ اس جملہ یا شبہ جملہ میں کوئی غائب کی ضمیر ہو جو مرجع کی طرف لوٹے، یعنی جس چیز کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں. اور دوسری قسم ربط کی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ جوڑ رہے ہوں جملہ یا شبہ جملہ کو، وہ خود ہی اس جملے یا شبہ جملہ کے اندر آ جائے. تو یہ قائمن کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں؟ انتا سے، اور اس قائمن کے اندر ہی انتا آ گیا تو ربط آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نہ کہنا کہ انتا ضمیر انتا کو راجے ہے بھائی، کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے. تیسری ترکیب کیجئے، انا قائمن، انا مرفوع محلن مبتدا، قائمن مرفوع لفظن صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. اس کے اندر اب ہوا ضمیر نہیں کہنا، کیونکہ ہوا ضمیر انا کو نہیں لوٹ سکتی، انا تو متکلم کی ضمیر ہے، ہوا تو غائب کی ضمیر ہے، تو قائمن کے اندر کون سی ضمیر؟ انا ضمیر. تو انا مرفوع محلن اس کا فاعل، اور ربط آ گیا. اس قائمن کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے، اور اس کے اندر بھی کون سی ضمیر آ گئی؟ انا آ گئی، یعنی متکلم کی ضمیر آ گئی. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مثال کر لو، انا ضربتو، انا ضربتو، ترکیب کیجئے، انا مرفوع محلن مبتدا، ضربتو فعل با فاعل، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آپ کہیں گے ربط نہیں دیا، بھئی ربط آ گیا، ضربتو کو ہم نے کس سے جوڑا؟ انا سے، اور انا کس کی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی، اور ضربتو کے اندر یہ جو تا ہے یہ بھی کون سی ضمیر ہے؟ یہ بھی واحد متکلم کی ضمیر ہے. تو جس سے ہم جوڑ رہے تھے وہ خود ہی اس کے اندر آ گئی. آپ یہ نہ کہیں ضربتو میں تو تا ہے اور انا تو دوسری ضمیر ہے کہ ضربت میں تو تا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں انا کے ساتھ. بھائی لفظوں کو نہ دیکھیں, ضمیر تو دونوں ہی واحد متکلم کی ہے, انا ضمیر منفصل ہے اور ضربت میں جو تا ہے ضمیر متصل ہے, تو صرف صورت الگ ہے, معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ خیر ان کو خبر مقدم بناؤ اور مین کم اس کے لیے محذوف ہے اور آگے آنے والا مین کم اس کی تفسیر کر رہا ہے, اور نحنو کو کیا بناؤ؟ مبتدا بناؤ, تو نحنو ہوا مبتدا اور خیر مین کم یہ کیا ہوئی؟ خبر مقدم. اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو لہذا خیر ان کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ خیر مین کم, اس کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے؟ نحنو سے. اور نحنو کون سی ضمیر ہے؟ جمع متکلم کی ہے, تو صفت کا صیغہ ہے خیر منکم, اور اس صفت کے صیغے کو آپ جوڑ رہے ہیں کس سے؟ متکلم کی ضمیر سے. اور میں نے بتایا کہ صفت کے صیغے کو جب مخاطب یا متکلم کی ضمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر بھی مخاطب یا متکلم کی ضمیر ہوگی. تو خیر منکم, تو خیر کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ نحنو ہوگی. کیا ہوگی؟ نحنو ضمیر ہوگی بھائی, وہ فاعل بنے گی. تو خیرن اس میں تفصیل میں نحنو ضمیر مستتر فاعل ہوگی جب اس کو آپ خبر مقدم بنائیں. بھائی تو اب آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ خیرن تو اس میں تفصیل مفرد مذکر کا صیغہ ہے اور نحنو ضمیر تو جمع متکلم کی ضمیر ہے, تو جمع کی ضمیر مفرد مذکر صیغے کے اندر کیسے مستتر ہوگی اور وہ اس کے اندر کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بھائی, اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو مفرد تثنیہ جمع اور اسی طرح مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں رہتا ہے, یعنی سب کے لیے مفرد مذکر ہی رہتا ہے, اور جس چیز سے آپ اسے جوڑ رہے ہوں اس کے مطابق اس میں ضمیر نکالیں گے. جیسے زیدن اضرب من عمرن, تو ترجمہ کیا ہوگا؟ زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں, تو اضربو کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے کیونکہ اس کو ہم زیدن واحد مذکر سے جوڑ رہے ہیں بھائی. اور الزیدانی اضربو من عمرن, وہ دو زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والے ہیں, تو اب اضربو کے اندر ہما ضمیر نکالیں گے. اور الزیدون اضربو من عمرن, وہ سب زید جو ہیں عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والے ہیں, تو اس صورت میں اب دیکھو اضربو کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے کیونکہ ہم اس کو الزیدون جمع مذکر سے جوڑ رہے ہیں. اسی طرح ہندن اضربو من عمرن, ہند جو ہے وہ عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والی ہے, تو اب اضربو کو ہم چونکہ ہند سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر ہیا ضمیر نکالیں گے کیونکہ ہند عورت کا نام ہے, تو اضربو کے اندر واحد مؤنس کی ضمیر ہیا ہوگی بھائی. اور اسی طرح الہندانی اضربو من عمرن, وہ دو ہند جو ہیں وہ عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والی ہیں, تو یہاں پر اضربو کو ہم الہندانی سے جوڑ رہے ہیں, اس کے لیے خبر بنا رہے ہیں, تو اب اضربو کے اندر ہما ضمیر جو تثنیہ مؤنس کی ہے وہ نکالیں گے بھائی, وہ اس کے اندر مستتر ہوگی. اور اسی طرح الہندات اضرب من عمرن, تو اب اضربو کو ہم الہندات یعنی جمع مؤنث سے جوڑ رہے ہیں, اس کے لیے خبر بنا رہے ہیں, تو اب اس کے اندر اب ہم ہن ضمیر نکالیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جمع مؤنث کے مطابق یا ہیا ضمیر نکال لیں گے کیونکہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھنا جمع کی طرف ہیا ضمیر یعنی واحد مؤنث کی ضمیر راجے کرنا ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جمع واو نون کے ساتھ ہو جیسے الزیدون, تو اب اس کی طرف ہیا ضمیر واحد مؤنث کی تاویل میں راجے کرنا ٹھیک نہیں, پھر جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب الزیدون کے اندر واو آ رہا ہے جو جمع مذکر کی علامت ہے, تو اب اس کی طرف ہیا ضمیر جو واحد مؤنث کی ہے وہ راجع نہیں کر سکتے بھائی. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو یہ ہمیشہ مفرد مذکر رہتا ہے, آپ اس کو جس کے ساتھ بھی جوڑیں گے اس کے مطابق پھر اس کے اندر ضمیر نکال لیں گے بھائی. آگے دیکھیے بھائی, رافعتن لظاہرین, اس حال میں کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دینے والا ہو, لظاہرین کس کو؟ اس میں ظاہر کو. او ما یجری مجراہو، یا وہ جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو. بھائی مبتدا کی قسم ثانی میں کتنی شرائط تھیں؟ تین. پہلی شرط کیا؟ کہ صیغہ ہو صفت کا. دوسری شرط یہ کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو. تیسری شرط کیا ذکر کر دی؟ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے دے. تو دیکھیے یہ آگے مثال آ رہی ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اراغب انت، کیا تم بے رغبتی کرنے والے ہو؟ کیا تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی منہ موڑنے والے ہو؟ اراغب انت، کیا تم منہ موڑ رہے ہو؟ عن آلہتی، میرے معبودوں سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑ رہے ہو، ان سے اعراض کر رہے ہو؟ یہ قرآن کے اندر ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے جو معبود ہیں، بت جو ہیں، کیا تم ان سے منہ موڑ رہے ہو، ان سے اعراض کر رہے ہو؟ تو یہ کس نے کہا؟ آزر، جو کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، بعض کبار علماء نے، کہ یہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، چچا تھے. بھائی کیا تھے؟ چچا تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ موحد ہی تھے، وہ اہل ایمان میں سے تھے، یہ ان کے چچا تھے. بھائی چچا تھے، اور چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے، باپ کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض کبار علماء نے یہ ذکر کیا ہے. تو دیکھو مقام استشهاد ہے، اراغب انت عن آلہتی. راغب کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، اور کس کے بعد آیا؟ حمزہ استفہام کے بعد آیا، اور یہ آگے انت ضمیر کو رفع دے رہا ہے. اور انت ضمیر یہ تو اس میں ظاہر نہیں، یہ تو ضمیر ہے. ہاں یہ ضمیر منفصل ہے، اور ضمیر منفصل بھی کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ اس میں ظاہر کے. تو متن میں تو آیا رافعتن لظاہرین، کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دینے والا ہو، کس کو؟ اس میں ظاہر کو. تو یہاں صاحب جامی آگے دیکھو عبارت نکال رہے ہیں کہ رافعتن لظاہرین او ما یجری مجراہو، کہ وہ صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو، یا وہ جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو. یعنی یہاں اس قید کا اضافہ ضروری ہے، رافعتن لظاہرین کے ساتھ او ما یجری مجراہو، اس قید کا اضافہ ضروری ہے، تاکہ اس جیسی مثالیں بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں جن کے اندر صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، بلکہ اس میں ظاہر کا جو قائم مقام ہے، یعنی ضمیر منفصل جو ہے، اس کو رفع دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ؟ تو کہتے ہیں رافعتن لظاہرین، اس حال میں کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دینے والا ہو اس میں ظاہر کو، او ما یجری مجراہ، یا جو وہ جو اس کے قائم مقام ہو. بھئی وہ قائم مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا ضمیر المنفصل، وہ ضمیر منفصل ہے. تو صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ یہاں اس قید کا اضافہ ضروری ہے، رافعتن لظاہرین کے ساتھ او ما یجری مجراہ، اس قید کا اضافہ ضروری ہے، لئلا یخرج عنہ، تاکہ مبتدا کی قسم ثانی سے اس جیسی مثالیں نہ نکل جائیں. کون سی؟ نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، اس جیسی مثالیں تاکہ مبتدا کی قسم ثانی سے نہ نکل جائیں، جیسے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ترکیب سنو بھائی، حمزہ استفہام، راغب مرفوع لفظا صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ ہاں مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے، مبتدا کی قسم ثانی، دیکھو مسند ہے تو یہ مبتدا. اور انت مرفوع محلن اس کا فاعل، یہ اس کو رفع دے رہا ہے راغبن بھائی. اور عن جارہ، آلہتی، آلہا مجرور لفظان مضاف، یا ضمیر مجرور محلن مضافلے، مضاف مضافلے مل کر مجرور عن کے لیے، جار مجرور مل کر یہ متعلق کس سے؟ راغبن سے، راغبن سے. اور راغبن صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا. اور یہی انتا جو راغبن کا فاعل ہے یہ قائم مقام ہے خبر کے، تو مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. اور دیکھو الراغبن کون سا صیغہ ہے، مفرد ہے تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے. اور انت ضمیر وہ مفرد ہے تثنیہ یا جمع ہے؟ وہ بھی مفرد ہے. تو دیکھو دونوں مفرد ہیں، صفت کا صیغہ بھی مفرد اور آگے اس میں ظاہر یا جو اس کا قائم مقام ہے وہ بھی مفرد. اور اس طرح کے مقام پر آپ نے پڑھا ہے دونوں ترکیبیں جائز ہیں، دونوں ترکیبیں جائز ہیں. معلوم ہوا آپ انتا کو مبتدا بنا دیں اور راغبن کو اس کے لیے خبر بنا دیں، یہ بھی جائز ہے. تو پہلی ترکیب ہم نے کیا کی، انتا کو فاعل بنایا راغبن کے لیے اور راغبن کو مبتدا کی قسم ثانی بنایا. دوسری ترکیب بھی یہاں ہو سکتی ہے، دوسری ترکیب کیجئے، حمزہ استفہام راغبن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل اور اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، کیونکہ اس راغبن کو ہم خبر بنانا چاہتے ہیں، کس کے لیے؟ انتا کے لیے. اور صفت کے صیغے کو اگر مخاطب یا متکلم کی ضمیر سے جوڑا جائے تو اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالتے ہیں. تو راغبن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور انتا مرفوع محلاً مبتدا ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے بھائی. تو یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں بھائی، البتہ بعض علماء بعض محشی حضرات نے لکھا ہے کہ اس راغبن کو مبتدا کی قسم ثانی بنانا پسندیدہ ہے، اس لیے کیونکہ اگر اس کو آپ خبر مقدم بنائیں اور انتا کو مبتدا مؤخر بنائیں گے تو اجنبی کا فصل لازم آئے گا راغبن اور عن آلیہتی کے درمیان، یا عن آلیہتی کس سے متعلق ہے؟ راغبن سے متعلق ہے، تو ان کے درمیان فصل بالاجنبی یعنی مبتدا کا فصل لازم آئے گا. تو یہاں راغبن کو مبتدا کی قسم ثانی بنانا پسندیدہ، اس صورت میں یہ انتا اس کے لیے فاعل بن جائے گا، تو انتا بھی راغبن کا معمول اور عن آلیہتی بھی اس کا معمول، تو پھر اب فصل بالاجنبی لازم نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں واحتراز بھی، اور اس کے ذریعے احتراز کیا، یہ رافعتن لظاہرین کے ذریعے احتراز کیا مصنف نے. تو کہتے ہیں واحتراز بھی عن نحو اقائمان الزیدانی، تو یہ اس قید کے ذریعے مصنف نے احتراز کیا اقائمان الزیدانی جیسے مثالوں سے. اقائمان الزیدانی، دیکھو صیغہ بھی صفت کا ہے قائمانی، اور حرف استفہام کے بعد بھی ہے، لیکن تیسری شرط پوری نہیں کہ یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، یہ قائمانی الزیدانی کو رفع نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ صفت کا صیغہ مفرد نہیں ہے، جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو صفت کا صیغہ مفرد ہونا چاہیے، لیکن یہ مفرد نہیں. تو کہتے ہیں واحترز بہ عن نحو اقائمان الزیدانی، کہ جو ماتن نے رافعتن لظاہرین کی قید لگائی اس کے ذریعے احتراز کیا اقائمان الزیدانی جیسے مثالوں سے، لأن اقائمان رافع لضمیر عائد الى الزیدانی. اچھا بھائی اقائمان الزیدانی، تو یہ قائمانی الزیدانی کو رفع دے سکتا ہے؟ نہیں. جب رفع نہیں دے سکتا تو پھر معلوم ہو اس کو خبر مقدم بنائیں گے، اور خبر مقدم بنائیں گے تو پھر یہ کس کو رفع دے گا؟ قائمانی، قائمانی صفت کا صیغہ ہے نا، فاعل تو ضرور چاہیے، تو اس کے اندر ہما ضمیر ہے، اور وہ کس کو راجع؟ الزیدانی کو. اور الزیدانی لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے میں مقدم ہے کیونکہ مبتدا ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لأن اقائمان رافع لضمیر عائد الى الزیدانی، اس لیے کیونکہ اقائمانی جو ہے وہ رفع دے رہا ہے ایسی ضمیر کو عائد الى الزیدانی جو لوٹ رہی ہے الزیدانی کو. ولو کان رافعا لہذا الظاہری، اور اگر یہ اقائمانی رفع دے رہا ہوتا لہذا ظاہری اس میں ظاہر کو، تو لم یجز تسنیتہ, تو پھر اس کا تسنیہ ہونا تو پھر جائز نہیں. مثل زید قائم, جیسے کہ زید قائم ہے, کہتے ہیں مثال للقسم الاول من المبتدا, یہ مثال ہے مبتدا کی قسم اول کی. زید قائم کیا ترکیب ہے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا اور قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو زید کو راجے, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, تو یہ زید مبتدا کی قسم اول ہے, یہ مسند الیہ ہے. وما قائم الزیدانی, یہ مثال للصفت الواقعۃ بعد حرف النفی, یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہے. ما قائم الزیدانی کیا ترکیب ہے؟ ما حرف نفی, قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل, الزیدانی مرفوع لفظاً اس کا فاعل, اور یہ قائم مقام خبر کے بھی ہے, یہ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا, مبتدا تو اور مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو کہتے ہیں وما قائم الزیدانی مثال للصفت الواقعۃ بعد حرف النفی, یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہو. وقائم الزیدانی مثال للصفت الواقعۃ بعد حرف الاستفہام, یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف استفہام کے بعد واقع ہے. دیکھو وما قائم الزیدانی اور اقائم الزیدانی, یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں. ما قائم اور اقائم صیغہ صفت کا ہے, حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہے, اور آگے اس میں ظاہر کو رفع بھی دے رہا ہے, اس لیے کیونکہ صفت کا صیغہ مفرد ہے اور آگے تثنیہ ہے تو یہ اس کے لیے خبر نہیں بن سکتا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن طَابَقَتِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ اسْمًا مُفْرَدًا, اگر مطابق ہو جائے وہ صفت جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہے, وہ مطابق ہو جائے, کس کے مطابق ہو جائے؟ اسمن مفردن, اس اسم مفرد کے, مذکورن بعدہا, جو اس کے بعد واقع ہو. بھائی اگر مطابقت آئی, صفت کا صیغہ اور آگے اس میں ظاہر دونوں میں مطابقت ہے, صفت بھی مفرد اور اس میں ظاہر بھی مفرد ہے, تو پھر اس میں دونوں باتیں جائز ہیں. یعنی اس صفت کے صیغے کو اس کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مبتدا کی قسم ثانی بھی. تو دیکھو پہلے متن دیکھو, فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ, اگر وہ صفت مطابق ہو جائے اس میں مفرد کے, جَازَ الْأَمْرَانِ, تو دونوں امر جائز ہیں. بات سمجھ میں آ گئے جی؟ دیکھیے دوبارہ کہتے ہیں فَإِن طَابَقَتِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ, اگر مطابق ہو جائے وہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہے, کس کے مطابق ہو جائے؟ اسمن مفردن مذکورن بعدہا, اس اسم مفرد کے جو اس صفت کے بعد واقع ہو. نحو مثال کے طور پر ما قائم زیدن یا وقائم زیدن, اس میں دیکھیں دونوں مفرد ہیں. کہتے ہیں واحترز به, اور اس قید کے ذریعے, یہ جو مفردن کی قید لگائی نا کہ مفرد کے مطابق ہو جائے, کہتے ہیں واحترز به, اور اس کے ذریعے احتراز کیا. عما اذا طابقت مسنن, اس صورت کے جب وہ مطابق ہو, اس حال میں کہ دونوں کیا ہوں, تثنیہ ہو. نحو اقائمان زیدانی او مجموعان, یا دونوں کیا ہوں, جمع ہوں. نحو اقائمون الزیدون, تو اقائمان زیدانی اس میں قائمانی خبر مقدم ہے, یہ الزیدانی کو رفع نہیں دے سکتا. اور اقائمون الزیدون اس میں بھی اقائمون کیا ہے, خبر مقدم ہے, یہ الزیدون کو رفع نہیں دے. تو انہوں نے کیا کہا, جب مطابقت ہو کس صورت میں, مفرد ہونے کی حالت میں تب دونوں امر جائز ہیں, تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں مطابقت ہو تو پھر دونوں امر جائز نہیں, پھر وہاں اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے. یہ معنی ہے, کہتے ہیں واحترز بہ عما اذا طابقت مسنن, اور اس کے ذریعے اعتراض کیا اس صورت سے جب مطابقت ہو تثنیہ ہونے کی حالت میں, او مجموعا یا جمع ہونے کی حالت میں. نحو اقائمون زیدون فانها حینئذ خبر ليس الا, تو اس وقت پھر یہ صفت خبر ہی ہے. ليس الا اي ليس الا الخبر, نہیں ہے مگر خبر ہی. فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ خَبَرٌ, تو پھر وہ خبر ہی ہے. لَيْسَ إِلَّا, یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس خبر کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھو لیس الا, الا حرف استثناء ہے, استثناء کے لیے عربی زبان میں الا کا لفظ وضع ہے. ہاں کبھی غیرو کا لفظ بھی استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور ان کے بعد مستثنا آتا ہے, لیکن یہاں مستثنا الخبرہ کو حذف کر دیا کیونکہ بات واضح تھی, پیچھے خبر ہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت خبر ہوگا, لیس الا خبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ الا اور غیرو کے مستثنا کو کبھی حذف کر لیتے ہیں, توجہ ہے, الا اور غیرو کے مستثنا کو کبھی حذف کر لیتے ہیں اس وقت جب ان سے پہلے لیسا ہو, اور یہاں پر بھی الا سے پہلے کیا ہے لیسا. تو اصل کلام یوں ہے, لیس صفت شیئن الا الخبر, لیس صفت, وہ صفت, لیس صفت شیئن, وہ صفت کچھ بھی نہیں ہے, الا الخبر مگر خبر, یعنی وہ صرف خبر ہی بنے گی. تو لیسا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے, صفت کو راجے. آپ کہیں گے صفت تو مؤنث ہے اور لیسا تو ہوا ضمیر مذکر کی ہے, تو جواب یہ کہ وصف ان کی تعویل میں اس کی طرف ضمیر راجے کر دی. صفت کیا ہے, وصف ہی ہے نا, اور وصف کا لفظ کیا ہے مذکر ہے, تو اس اعتبار سے مذکر کی ضمیر راجے کر دی. یا اس لیے کیونکہ آپ نے ضابطہ پڑھا تھا جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر تو دونوں کی رعایت رکھ سکتے ہیں. تو آگے کیا ہے, لیس صفت شیئن, شیئن اور الخبر دونوں کیا ہیں مذکر, اور پیچھے صفت کیا ہے مؤنث. تو یہاں مؤنث ضمیر لانا بھی ٹھیک ہے مرجع کی رعایت رکھتے ہوئے, اور مذکر لانا بھی ٹھیک آگے خبر کی رعایت رکھتے ہوئے. تو دیکھو بھائی یہ لیس الا اس کی ترکیب سمجھ لو بھائی, میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر صفت کو راجع ہے, تو گویا اصل کلام یوں ہے لیس صفت شیئن الا الخبر. تو ترکیب کیسے ہوگی, لیسا فعل از افعال ناقصہ ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم ہے جو صفت کو راجے, اور شیئن منصوب لفظن ہے, یہ لیسا کی خبر ہے اور یہ مستثنا منہ ہے بھائی, اور الا حرف استثناء ہے اور الخبر منصوب لفظن یہ مستثنا ہے بھائی, مستثنا ہے, اور پھر مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر یہ خبر ہوئی لیسا کے لیے, اور لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, تو لیس صفت شیئن الا الخبر, اور پھر مستثنا منہ کو بعض اوقات حذف کر لیتے ہیں, تو گویا کلام یوں ہے لیس صفت الا الخبر. اب جب شیئن یعنی مستثنا منہ کو حذف کر لیا تو جو مستثنا ہے وہ اب خبر بن گیا بھائی, تو لیسا کے لیے ہوا ضمیر وہ اس کا اسم, اور الا الخبر یہ جو الخبر کا لفظ جو ہے یہ لیسا کے لیے خبر بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں جاز الامرانی, تو اس صورت میں دونوں امر جائز ہیں. کیا دونوں امر, کہتے ہیں کون صفت مبتدا ان, کے صفت جو ہے وہ مبتدا ہو, وما بعدها فاعلها کہ صفت مبتدا ہو اور اس کا ما بعد اس کا فاعل ہو, یسد مسد الخبر اور خبر کے قائم مقام ہو بھائی. صفت کو کیا بناؤ مبتدا, اور آگے آنے والے کو اس کا فاعل بناؤ, اور وہ فاعل ہی کیا ہے یسد مسد الخبر, خبر کا قائم مقام ہے. یا دوسری صورت وکون ما بعدها مبتدا, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ما بعد کو کیا بنائیں مبتدا بنائیں, وصفت خبرا مقدما علیہ, اور وہ جو صفت ہے وہ کیا ہو وہ خبر مقدم ہو اس پر بھائی, یعنی مبتدا کی قسم اول وہاں بنا دیں. فہا ہنا سلاس سورین, تو یہاں تین صورتیں ہیں. کون سی تین صورتیں, کہ صفت کا صیغہ یا مفرد ہوگا یا مفرد نہیں, اگر مفرد ہوگا پھر آگے اس میں ظاہر بھی مفرد ہوگا یا نہیں, تو اگر خبر بھی مفرد ہو اور اس میں ظاہر بھی مفرد ہو پھر وہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں, اور اگر خبر مفرد ہو اور اس میں ظاہر مفرد نہ ہو تو پھر یہاں متعین ہے اس کو مبتدا کی قسمیں ثانی ہی بنائیں گے, اور اگر صفت کا صیغہ مفرد نہیں ہے تو پھر اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے, وہاں مبتدا کی قسمیں اول والی ترکیب ہی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں فہا ہنا ثلاث سورین, تو یہاں پر تین صورتیں ہیں, احداہا ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے, اقائمان الزیدانی, دیکھو صفت کا صیغہ مفرد نہیں ہے اور آگے آنے والے اس میں ظاہر کے ساتھ اس کی مطابقت ہے، تو اس صورت میں یہ قائمانی جو ہے اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے، اس کو مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے. تو کہتے ہیں اقائمان الزیدانی ویتعین حینئذ، اور اس وقت یہ متعین ہے کہ ان یکون الزیدانی مبتدا، ان کے زیدانی مبتدا ہے، واقائمان خبرا مقدما علیہ، اور قائمانی جو ہے وہ ایسی خبر ہے جو اس پر مقدم ہے. وثانیتها، اور دوسری صورت یہ ہے اقائمون الزیدانی. دیکھو اس میں صفت کا صیغہ مفرد ہے اور مطابقت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے، اب اس کا مبتدا کی قسم ثانی ہونا متعین ہے. تو کہتے ہیں وثانیتها، اور دوسری صورت یہ ہے اقائمون الزیدانی ویتعین حینئذ ان یکون الزیدانی فاعلا للصفت، اور اس وقت یہ متعین ہے کہ الزیدانی جو ہے وہ فاعل ہے صفت کے لیے، قائما مقام الخبری، اس حال میں کہ یہ اس کی خبر کے قائم مقام ہے. وثالثتها، اور تیسری صورت یہ ہے اقائم زید، صفت کا صیغہ بھی مفرد اور اس میں ظاہر بھی مفرد، تو مطابقت ہے مفرد ہونے میں، اور میں نے آپ کو بتلایا اس میں دونوں صورتیں دونوں ترکیبیں جائز ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وثالثتها، اور تیسری صورت جو ہے اقائم زید ویجوز فیہ الامرانی، اور اس کے اندر دونوں امر جائز ہیں، کما عرفتا، جیسے کہ آپ نے پہچان لیا. تو حاصل کلام پھر سن لیں، حاصل کلام کیا ہوا کہ صفت کے صیغے کی آگے آنے والے اس میں ظاہر کے ساتھ مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں، اگر مطابقت ہے اور مطابقت مفرد ہونے میں ہے، دونوں مفرد ہیں، پھر دونوں ترکیبیں جائز، اور اگر مطابقت ہے لیکن وہ مفرد ہونے میں مطابقت نہیں ہے بلکہ تثنیہ اور جمع ہونے میں ہے کہ دونوں تثنیہ ہیں یا دونوں جمع ہیں، تو اس صورت میں اس صفت کے صیغے کو خبر مقدم ہی بنائیں گے، اور اگر مطابقت نہ ہو یعنی صفت کا صیغہ تو مفرد ہے لیکن آگے آنے والا اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہے، تو پھر اس صورت میں اس صفت کے صیغے کو مبتدا کی قسم ثانی ہی بنائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا سارا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.